ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد كتاب الحوض باب قول الله إنا آتيناك الكوثر یہ ہمارے اس نسخے میں کتاب کا عنوان ہے کتاب الحوض. ویسے اکثر نسخے جو ہیں بخاری شریف کی اس میں باب الحوض ہے, جہاں کتاب الحوض ہے اس میں بھی شراح نے یہی لکھا ہے. یہ کتاب الرقاق جو چل رہی ہے اسی کا ایک ضمیمہ ہے, اسی کا ایک حصہ ہے, کوئی مستقل کتاب نہیں ہے. اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حوض کوثر کو بیان کیا ہے. یہ حوض کوثر روایتوں میں دو طریقے سے اس کی تعبیر آتی ہے. زیادہ تر روایتیں تو وہ ہیں جن میں لفظ حوض استعمال کیا گیا ہے, اور بعض روایتیں وہ ہیں جس میں نہر کا لفظ بھی آتا ہے. تو ویسے یہ جو حوض ہے اس کا اصل سوتا منبع, جہاں سے اس کو پانی پہنچتا ہے, اصل واٹر ورکس, یہ تو جنت میں ہے. اور یہ میدان محشر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے یہ حوض کی شکل میں. بہت لمبے چوڑے رقبے کے اندر, ایریے کے اندر یہ پھیلا ہوا ہوگا. لمبائی اور چوڑائی اس کی یکساں ہے, مربع شکل کے اندر ہے, اور میدان حشر کے سینکڑوں میلوں کا رقبہ اس نے گھیرے ہوئے ہوئے, اس میں یہ ہوگا. جنت میں جو اس کا منبع اور نہر ہے, وہیں سے نہریں پھوٹ کر کے اس میں آتی ہیں, اور یہ پانی اس میں وہیں سے گویا پہنچتا ہے. اور جب قیامت کے روز میدان حشر میں لوگ اکٹھا کیے جائیں گے حساب کتاب کے لیے, تو ایمان والے اس میں سے پانی پئیں گے, اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے انتظام کے ماتحت لوگوں کو پلائیں گے اس میں سے پانی. تو یہ اس پر بھی ایمان لانا فرض اور ضروری ہے, جیسے اور ایمانیات ہیں جنت پر، دوزخ پر، قیامت پر، تقدیر پر، ایسے حوض کوثر پر بھی اس سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ معنوی اعتبار سے درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اس لیے کوئی اگر اس کا انکار کرے تو اس کو کی تکفیر کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ حوض کوثر کا رقبہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سینکڑوں میل وہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ خود میدان محشر جو ہے وہ بھی ہزاروں لاکھوں میل کی گویا اس میں مسافت کے اندر پھیلا ہوا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے وہ سب، اور بات جنات اور دوسرے تمام جانور جاندار سب، اس لیے کہ جانداروں کا بھی جانوروں کا بھی انصاف تو وہی کیا جائے گا۔ انصاف ہو چکنے کے بعد ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کنو ترابہ فرمائیں گے، مٹی ہو جاؤ اور ختم کر دیے جائیں گے، لیکن بارہ جمع تو سب کو کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی زمین چاہیے اس کے لیے۔ تو بہت بڑے رقبے میں میدان حشر ہوگا اور اسی کے اندر سینکڑوں میل کے رقبے اور ایریے کے اندر یہ ہوگا، اور اس کا پانی جو ہے ایک دم دودھ سے زیادہ سفید اور بہت شیرین اور عمدہ۔ ایک مرتبہ جو اس کو پی لے گا پھر دوبارہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب اس حوض کے رقبے کے سلسلے میں اس کا ایریا کتنا بڑا ہے، مختلف روایتوں میں مختلف جو ہے الفاظ آئے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ عدن سے لے کر جو ہے وہ عمان تک، تو بہت تین دن کا فاصلہ ہے۔ بعضوں میں جربہ اور عزروح مدینہ منورہ سے لے کر وہاں تک، یہ تین دن کی مسافت ہے، بہت بڑا لمبا فاصلہ ہے جو پایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک تعبیر ہے سمجھانے کے لیے، اس زمانے میں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، جن کو آپ یہ بتلا رہے تھے، وہ انہی علاقوں سے واقف تھے، تو ان کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مقامات کا حوالہ دیا، ورنہ اس کی حقیقی جو ہے شکل تو جب وہاں پہنچیں گے اور دیکھیں گے تب سامنے آئے گی۔ آخرت کی تمام چیزوں کا یہی حال ہے، آخرت کی تمام امور جو ہیں کما حقہو ہماری سمجھ میں آ سکتے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریب فہم یعنی آدمی کی سمجھ میں آوے اس کے لیے کچھ تمثیلات مثالیں دیتے ہیں، تو اس سے کچھ گویا اس کا ایک خاکہ ذہن میں آ سکتا ہے، ورنہ حقیقی اس کی شکل و صورت کیا ہوگی وہ تو وہاں جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب پتہ چلے گا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں پہلے انا آتینا کل کوثر والی آیت کو ذکر کیا ہے، یہ اس کا شان نزول بتلایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا، تو آپ کی نرینہ اولاد میں وہ تھے اس وقت آخری، ان کے انتقال پر آپ کی نرینہ اولاد میں سے کوئی باقی نہیں رہا، تو اس پر جو آپ کے دشمن تھے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے روسا اور سردار، ان میں عاصم نے وائل نے یوں کہا کہ بھائی یہ ان کے بیٹے کے مرنے سے نعوذ باللہ ان کی نسل منقطع ہو گئی، یعنی کوئی آپ بے نام و نشان ہو گئے، اب ان کا کوئی تذکرہ، جیسے ان کا تذکرہ نہیں رہے گا، اسی طرح ایک آدمی کے اولاد ہو تو اس کے اولاد اولاد کے اولاد ایک سلسلہ چلتا ہے، لیکن اولاد نہ ہو تو اس کے انتقال کے بعد ایسے چند روز تذکرہ تو رہے گا پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جس طرح یہ بے نام و نشان ہے، ان کا مذہب بھی، وہ جس دین کو لے کر کے آئے ہیں وہ بھی ان قریب ختم ہو جائے گا، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تسلی کے طور پر یہ صورت نازل کی گئی، انا آتینا کل کوثر، کوثر یعنی ہم نے آپ کو بہت ساری بلائیاں، خیر کثیر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو قرآن کے معانی کے بیان کرنے میں سند کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب، اور ان کو حبر الامت کہا جاتا ہے، उन्होंने कौसर का मफहूम बयान किया है, खैरे कसी बहुत सारी भलाइयाँ दुनिया की आखिरत की, उन सब भलाइयों के मजमुए को ताबीर किया जाता है कैसे, कौसर से। उसमें एक ये भी है कि हौज जो आपको वहाँ दिया जाएगा और वो नहर जो जन्नत के अंदर है वो भी उसमें शामिल हो जाती है। बहरहाल अल्लाह ताला इस आयत को नाजिल फरमा कर बतला दिया कि भाई आप जो हैं आपका लाया हुआ दीन बाकी रहेगा, इतना ही नहीं बाकी रहेगा बल्कि वो दिन ब दिन तरक्की करता हुआ जाएगा, अल्लाह ताला उसको तरक्की अता फरमाएंगे। अगर एक आध बेटा फौत हो गया तो उस पर दुश्मनों को खुशियां मनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमा करके आपकी तसल्ली फरमाई। वकाल अब्दुल्लाह इब्न ज़ैदी قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض। حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی روایت وہاں غزوہ حنین کے موقع پر واقعہ پیش آیا تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پر جو بہت ساری غنیمتیں آئی تھی اونٹ بکریاں وغیرہ تو اس کا جو خمس تھا اس میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ان سرداروں کو جو ابھی تازہ تازہ اسلام لائے تھے قریش کے بڑی مقدار کے اندر ان کو دیا، کسی کو 50-500 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 1000 اونٹ، اس طرح۔ تو یہ جو ان کے ساتھ داد و دہیش کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی وجہ سے حضرات انصار جو ہیں ان کو یہ خیال ہوا کہ بلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے ہمارے یہاں اس لیے آئے تھے کہ یہاں وطن میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اب تو وطن فتح ہو گیا، وہ اب تو آپ گویا یہیں رہ پڑیں گے۔ اور انصار کے جو نوجوان قسم کے لوگ تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ مقابلہ جب ہوا دشمنوں کے ساتھ تب تو ہمیں یاد کیا گیا تھا اور ہماری تلواریں ابھی جو ہیں ان کا خون ٹپکا رہی ہیں، اور داد و دہیش کا موقع آیا تو ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے تک پہنچی کہ وہ انصار کو آپ کی اس داد و دہیش والے معاملے پر کچھ لوگوں کو اشکال ہے اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمے میں جمع کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو سب انصار کو ایک خیمے میں جمع کرو، کوئی دوسرا نہ ہو انصار کے علاوہ۔ جب جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا انصار ہیں اور تو کوئی نہیں ہے؟ تو کہا ایک ان کا بھانجا ہے، یعنی ان کی انصاری عورت کا بیٹا جسے جہاں شادی ہوئی ہوئے۔ کہا ابن اختل قوم میں ہوں، بھانجا بھی انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ پھر آپ نے پھر پوچھا ان کے لوگ کہ بھائی مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ میں نے قریش کے نو ایمان لانے والوں کے ساتھ داد و دہیش کا جو معاملہ کیا ہے اس پر بعض لوگوں نے ایسی باتیں کہی، تو اس پر انصار کے جو بڑے ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے جو بڑے ذمہ دار ہیں ان میں سے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، کچھ نوجوانوں کی زبان سے ایسے جملے نکلے ہیں۔ اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے یہ فرمایا کہ کیا تم گمراہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت عطا فرمائی، کیا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑ پیدا فرمایا، کیا تم جو ہے فقیر نہیں تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو مالدار بنایا۔ یہ سارے جو اللہ کے انعامات ہوئے تو اس کو گنوایا۔ انصار ہر موقع پر جواب یہی کہتے رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بڑا احسان ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا، اس کے دوسرا کوئی جواب نہیں دیا، تو اس پر انہوں نے خود ہی فرمایا تم چاہو تو یہ جواب دے سکتے تھے کہ آپ کی قوم نے آپ کو نکالا، ہم نے آپ کو بنا دی، اس طرح آپ کی قوم نے آپ کو بیار و مددگار چھوڑا، ہم نے آپ کی مدد کی، اور تم اگر مجھے ایسا جواب دو گے تو میں انکار نہیں کروں گا، میں کہوں گا واقعتاً ایسا ہوا ہے۔ لیکن پھر ہم سوچا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی کا احسان ہم پر زیادہ ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ جو ہیں اونٹ اور بکریاں لے کر اپنے قیام گاہ پر اپنے گھروں پر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ؟ بس یہ سننا تھا کہ انصار جو ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آئندہ یعنی میرے بعد میں کچھ زمانے کے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو تمہارے مقابلے میں دوسروں کو तरजीह देंगे। मैंने तो ऐसा नहीं किया है, लेकिन ऐसे लोग आएंगे। लेकिन उस वक्त भी मैं तुमको ये नसीहत करता हूँ कि सब्र से काम लेना, उसी को मौके पर इस बिरू सब्र से काम लेना, हत्ता तलकौनी अलल हौज, यहाँ तक के मुझसे तुम्हारी मुलाकात हो जाए हौजे कौसर के ऊपर। गोया आपने इस खुतबे में नबी करीम सलासम का हौजे कौसर का तस्करा फरमाया, इसलिए इस रिवायत के अल्फाज को इमाम बुखारी अब्दुल्ला जिक्र किया है। حدثني يحيى بن حمادي قال حدثنا ابو عوانة عن سليمان عن شقيق بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرطكم على الحوض کہ حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر سب سے پہلے تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں، فرط پیش رو ہوں۔ پہلے زمانے میں جب काफले या लश्कर सफ़र करता था, बड़ी मकदार में लोग होते थे काफले के अंदर, आगे जहाँ जाकर के पड़ाव डालना होता था। तो आजकल तो बने बने कोई होटल या इंतज़ाम नहीं होते थे, तो लश्कर को या काफले को जहाँ आगे की मंजिल में पड़ाव डालना होता था तो लश्कर ही में से चंद आदमियों को चुन करके वहाँ पहले भेज देते थे, ताकि जहाँ पड़ाव डालना है वहाँ बाकायदा क़याम के लिए, रहाइश के लिए इंतज़ाम करें, पानी वानी का इंतज़ाम करें। ऐसे लोगों को अरबी में कहते हैं फरत। तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमा रहे हैं कि तुमको भी आखिरत में जाना है और मैं तुमसे पहले वहाँ पहुँच कर गोया तुम्हारे लिए सारे इंतज़ाम कर रहा हूँ। गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पेश रव हूँ और पहले से इंतज़ाम करने वाले हों, फिर क्या कहना। तो बहरहाल ये अलल हौज यानी मैं पहले जाऊँगा, हौज पर पहुँचूँगा तुमसे पहले। حدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر کے اوپر پہنچوں گا ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني اور تم میں سے کچھ لوگ ضرور اٹھائے جائیں گے और फिर वो मुझसे मेरे पास आने से पहले खींच लिए जाएंगे। यानी जब तुम मेरे पास आना चाहोगे तो उस वक्त तुम में से कुछ लोगों को गोया मेरे पास आने से पहले फरिश्ते खींच करके अलग करके वहाँ से हटा देंगे। तो कहते हैं फाकुल या रब्बी असहाबी, तो मैं गोया हटाए जाने को के मंजर को देख करके अल्लाह ताला से अर्ज करूँगा, ये अल्लाह ये तो मेरे जो है मेरे ऊपर ईमान लाने वाले हैं, मेरे असहाब हैं। तो कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा हदसु बादका, तुम्हारी दुनिया से जाने के बाद उन्होंने क्या किया वो तुम्हें मालूम नहीं। ये दरअसल उन लोगों की तरफ इशारा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अरब के इन कबाइल में जो इस्लाम लाए थे, इर्तिदाद की हवा चली थी, यानी उन्होंने इस्लाम छोड़कर फिर कुफ्र इख्तियार किया था। तो जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और फिर उसी कुफर की हालत में वो मरे, तो उनके मुतालिक ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। वैसे ये है कि एक जो आदमी ईमान के बाद इर्तिदाद इख्तियार करेगा उसको भी वहाँ जाने का मौका नहीं दिया जाएगा, और जो ईमान पर तो था लेकिन उसने बिदअत जारी कर दी, कोई नया तरीका दीन के अंदर गोया उसने अपनाया, तो इस बिदअत की नहुसत ये होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया उसको हौज़े कौसर से पानी नहीं देंगे बल्कि उसको वहां से हटा दिया जाएगा। ताबा आसिम अन अबी वाइल अन वकाल हुसैन उन अन अबी वाइल अन हुज़ैफ़ा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हुसैन हैं हुसैन इब्न अब्दुर्रहमान, वो इसी रिवायत को बजाय हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के हजरत हुज़ैफ़ा इब्न यमान के हवाले से नकल करते हैं। वे قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال امامكم حوضي كما بين جرباء وازرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے آگے یعنی آخرت کے اندر میرا حوض ہے اور فاصلہ اس کا وہ ہے جو جربا و ازرو کے درمیان۔ اب یہ جربا اور ازرو جو ہے یہ دو بستیاں ہیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی، دونوں کا نام ایک ساتھ ہی لیا جائے، جیسے بہت سی بستیاں ہوتی ہیں ڈابل سملک मिली, एक दूसरे से मिली हुई बस्तियां, सूरत रांधेर, अब तो रांधेर सूरत के अंदर आ गया, लेकिन पहले मिला हुआ था तो दो एक साथ बोला जाता था। तो इस तरह ये जरबा और अजरू जो है वो शाम के इलाके में दो बस्तियां हैं एक दूसरे के करीब करीब, तो अब उनके दरमियान का फासला तो बहुत कम है। तो दूसरी रिवायतों से मालूम होता है, चनांचे ये एक हदीस के अंदर है कि नबी करीम दारे पुतनी की रिवायत है कि आपने फरमाया कि उस हौज के दोनों किनारों के दरमियान ऐसा फासला होगा जैसे मदीना और जरबाओ अजरू के दरमियान, एक तरफ मदीना दूसरी तरफ जरबाओ, वो इन दोनों के दरमियान तीन दिन की मसाफत का फासला था, गया बड़े बड़ा लंबा थोड़ा वो हौज होगा। حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر وعطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الكوثر الخير الكثير الذي اعطاه الله اياه. یہ حضرت سعيد بن جبير جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد بھی ہیں، بڑے تابعی ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے لفظ کوثر کی تفسیر نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں الخیر الکثیر، بہت زیادہ بھلائیاں، بہت بہت اچھی اچھی چیزیں جو اللہ کی طرح اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. قال ابو بشر قلت لسعید انہ اناسا یزعمون انہ نار فی الجنہ. ابھی ابو سعید جو ہے ابو بشر جو ہیں وہ انہوں نے جو اس روایت کو حضرت سعید بن جبیر سے کے نقل کرتے ہیں کہ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ کوثر جو ہے ایک نہر کا نام ہے جنت کے اندر، اور آپ تو ابن عباس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کوثر کہتے ہیں بہت ساری خوبیوں اور بھلائیوں کو. فقال سعید النہر الذی فی الجنہ مثل خیر الذی آتاہ اللہ اياہ. حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ وہ جنت میں جو نہر ہے وہ بھی انہی بہت ساری بھلائیوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، گویا وہ اس کا ایک فرد ہے، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کوثر کا مفہوم جو ہے خالی نہر اور حوض تک محدود نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بھلائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی اور آخرت کی عطا فرمائی سب کے لیے یہ لفظ مجموعی طور پر استعمال کیا جاتا ہے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے اے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔